نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آخری عشرے کی قیمتی گھڑیاں تیزی سے گزر رہی ہیں. آج تیسری تاک رات تھی ہمارے پاس اور یہ راتیں دوبارہ نہیں آنی. اگر ہمیں اگلے سال کا رمضان نصیب ہوتا بھی ہے تو وہ اگلے سال کی راتیں ہوں گی, اس سال کی نہیں. ہر رات قیمتی ہے. مفسر قرآن مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر دن اعلان کرتا ہے, اے انسان میں آج تیرے پاس آیا ہوں, اس دن کے بعد تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا. خوب دیکھ لے کہ تو میرے اندر کیا عمل کر رہا ہے. اور ہر رات بھی اسی طرح کہتی ہے کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گی. تو ان راتوں کو قیمتی سمجھیے. ان راتوں میں اپنی بخشش کروانی ہے اللہ سے, اور جس کی بخشش ان راتوں میں بھی نہ ہو سکی وہ بڑا ہی بد نصیب ہے. اس لیے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پہ ہے. جبھی تو اس نے ہمیں یہ رات دی ہے نا. لیلۃ القدر اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ ایک رات ایسی ہے, کتنے چند گھنٹے کی رات ہے نا, لیکن ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو اس کی عبادت کتنا بڑا انسان کو فائدہ دے سکتی ہے کہ اس کو زیرو سے ہیرو بنا سکتی ہے. وہ کہاں پہ کھڑا ہو, جیسے لوگ کہتے ہیں نا لاٹری نکل آئی فلاں کی, تو وہ لاٹری کیا کہ ایک دن بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, دوسرے دن وہ ملین ڈالر کا مالک بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ان راتوں کو ایسے سمجھیں کہ جو فقیر کو بادشاہ بنا سکتی ہیں, عام بندے کو ولی اللہ بنا سکتی ہیں. ظاہر ہے جس کے کھاتے میں لکھ لیے گئے ہزار مہینے سے زیادہ کی عبادت کے کام, وہ تو پھر کتنا خوش قسمت ہے. تو پالیں ان راتوں کو, فائدہ اٹھا لیں ان راتوں سے, دیر نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے لیلۃ القدر کی عبادت. اسکالرس کہتے ہیں کہ جو موت ہے نا وہ اس زندگی کا, دنیا کی زندگی کا ہارڈیسٹ پارٹ ہے. سب سے مشکل ترین جو مرحلہ ہے اس زندگی کا وہ موت ہے, اور اگلی زندگی کا سب سے آسان ترین مرحلہ موت ہے. کیونکہ وہاں سے تو مشکلات سٹارٹ ہوں گی نا, موت سے تو سٹارٹ ہوں گی اور آگے کتنی مشکلات ہیں. تو جن کے سروں پر ایسی تلوار لٹک رہی ہے اور ان کا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے, وہ کیسے سو سکتے ہیں؟ ان کو تو ہوش آ جانا چاہیے. وہ کیسے غافل ہو سکتے ہیں جن کو آگے کی گھاٹیاں نظر آ رہی ہوں کہ آگے کیا کیا ہے, اور اس سے ہم سب کو گزرنا ہے. کوئی اس میں پلیز یہ نہ سوچے ہمیں ڈرا رہے ہیں یا کیا. ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کی بے وقوفی ہے نا, اسے بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی. تو ہم بھی آنکھیں بند کرنے والے نہ رہیں, تیاری کریں. اوہو ہمیں تو ڈر لگ جاتا ہے. بھائی اس میں ڈرنے کی کیا, جب یا تو یہ ہو کہ ہمارے ڈرنے سے یہ مرحلے ختم ہو جائیں تو ہم سب ڈر لیتے ہیں, لیکن جب یہ ختم نہیں ہونے تو خود کو خام خواہ کا ایک دھوکہ دیے رکھنا, ہمیں تو ڈر لگتا ہے اس لیے ہم نے سننی ہی نہیں ہے بات, یہ تو بے وقوفی ہے. کیونکہ آپ سنیں گے نہیں تو آپ تیاری نہیں کریں گے. اور یہ جو ہماری ڈائری ہے یہ بھی صرف ہمیں جگانے کے لیے, ڈرانے کے لیے نہیں ہے. کیونکہ ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی مرحلہ ہو, اور اللہ نہ کرے کبھی ہو, لیکن موت کا مرحلہ تو سب کے ساتھ ہے نا. وہ ریگریٹس جو ایک انسان کو موت کے وقت ہوتے ہیں وہ اس ڈائری میں بتائے گئے ہیں. لیکن چونکہ بہت سارے لوگوں کی موت ایسے ہوتی ہے کہ ان کو مہلت ہی نہیں ملتی کچھ بتانے کی، تو ان کے خیالات پتہ ہی نہیں چلتے، وہاں بعض لوگوں کو مہلت مل جاتی ہے، اب وہ اس کنارے پر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں وہ ہمیں اس ڈائری سے پتہ چلتا ہے، ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو جیسے دیکھ سکتے ہیں وہ اور لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اصل میں ہم سب سو رہے ہیں، ہم جاگتے اس وقت ہیں جب زندگی اختتام کو پہنچ جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں نا وہ فلاں وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا، وہ سو نہیں گیا، وہ تو جاگ گیا، ہم میں سوئے بے، وہ نہیں سویا ہوا، جس کو آپ سوچتے ہیں نا یہ سو گیا، وہ نہیں سویا ہوا، اس کو تو سب کچھ اب نظر آنے لگا ہے، اس کو اس کے آگے تو حقیقت کھل گئی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ڈائری اس لیے سنائی جا رہی ہے تاکہ اس سے سبق لیں، یہ کوئی صرف ایسے ہی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ آج دیکھتے ہیں اس کا پارٹ 5، گمنام کی ڈائری۔ کل رات کے رونے نے میرا سر بھاری کر دیا تھا، آنکھیں جل رہی تھی، اب تو یہ حال ہو چکا ہے کہ رونا بھی مشکل لگتا ہے، اور نیکیاں کرنا تو ناممکن ہے، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ کوئی نفل، مگر وہ نیکیاں جو بہت ہلکی ہوا کرتی تھی، جیسے ذکر کرنا، اس میں بھی اب مشکل ہوتی ہے، کیونکہ کبھی غنودگی آتی ہے، کبھی ہوش آتا ہے۔ دعائیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں تب بھی ذہن ہی نہیں چلتا، جب اچھی حالت میں ہوتی تھی تب بھی دعا کرنی نہیں آتی تھی، تو اب کہاں سمجھ میں آئے گا کہ کیسے مانگوں، کیا مانگوں۔ دواؤں کی وجہ سے ہر وقت ذہن دھندلا سا رہتا ہے۔ میں نے پلان تو یہی کیا ہوا تھا کہ جب بچوں سے فارغ ہو جاؤں گی، سب کی شادیاں ہو جائیں گی، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، پھر آرام سے، سکون سے بڑی اچھی عبادت کروں گی، پھر ٹائم بھی ہوگا، بے فکری بھی ہوگی، ویسے بھی بھاگ دوڑ کم ہی ہوگی، تب قرآن کی کلاسیں بھی دل لگا کے لیا کروں گی، بڑی نیک بن جاؤں گی۔ پلاننگ تو بڑی لمبی کی تھی مگر مہلت نہیں ملی، سوچا تو بہت کچھ کرنے کا تھا مگر جب بیماری کا پتہ چلا تو بس آنن فانن، اتنی تیزی سے صحت گری کے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں نے اس وقت کوشش بھی کی تھی کہ جلدی جلدی کچھ نیکیاں سمیٹ لوں، ہاتھ پیر مارے تھے، مگر جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ اب تو وقت ہی نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی تھا جیسے کسی مسافر کا جہاز تیار کھڑا ہو اس کو لے جانے کے لیے، اور تب وہ سامان باندھنا شروع کرے، میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، یا کسی کو کہہ دیا جائے کہ ساری زندگی تو تونے کمائی نہیں کی، بس 2 دن میں کمائی کر لے پوری زندگی کے برابر، تو وہ کیسے کر سکتا، ہرگز بھی نہیں لا سکتا اتنی کمائی، یہی میرا حال تھا۔ وہ نیکیاں جو ساری زندگی تھوڑا 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 کر کے سمیٹنی چاہیے تھیں، ان کو اب چند دن میں کیسے سمیٹ لیتی۔ انسان جلدی جلدی نیکیاں کرنے کا تب سوچتا ہے جب آلریڈی دیر ہو چکی ہوتی ہے، کبھی اپنے اوپر غصہ بھی بہت آتا ہے کہ کیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے جانا ہوگا ایک دن، پتہ تھا پھر بھی اتنی لاپرواہی کیوں؟ ٹھیک ہے یہ نہیں پتا تھا کہ کب جانا ہے، مگر یہ تو اچھی طرح پتا تھا نا کہ ضرور جانا ہے، تب بھی میں ٹالتی رہی۔ یہ تو اس بیماری کا پتہ نہ چلتا तो मुझे 6 माह जो होश के मिले हैं वो भी ना मिलते। बीमारी तो मेरे लिए रहमत बन गई, बीमारी ने तो वो कुछ सिखा दिया जो मैं वैसे कभी नहीं सीख सकती थी, बीमारी ने तो मुझसे तौबा करा दी जो मैं कभी करने वाली नहीं थी, बीमारी ने तो मुझे अल्लाह से करीब कर दिया जो मैं पहले नहीं थी। ये भी तो हो सकता था कि मैं किसी एक्सीडेंट में अचानक दुनिया से चली जाती और ये तमाम बातें सोचने का मौका ही ना मिलता, निदामत के चंद आंसू बहाने का भी मौका ना मिलता, अल्लाह के सामने तौबा करने का, रोने का चांस भी ना मिलता। फिर क्या ये रहमत नहीं है कि उस अल्लाह ने मुझे ये बीमारी के दिन देकर मुझे होश दिला दिया। प्यारी बहनों, जब इंसान के लिए सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तो ये बातें सुननी भी उसको भारी लगती हैं। वो कहता है क्यों अपना मजा खराब करूं, सोचनी भी बुरी लगती हैं, डिप्रेसिव लगती हैं, बेकार लगती हैं। शायद आप भी मेरी इस डायरी को ये कहकर बंद कर देंगे कि मुझसे तो सुनी नहीं जाती ये बातें। तो कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे ही कहा करती थी। अस्सलामुअलैकुम। सलाम की आवाज़ ने मेरी सोचों का सिलसिला तोड़ दिया। मेरी छोटी बेटी और फौजी आपा हाथों में बैग लिए खड़ी थी। दोनों ने मुझे गले लगाकर मेरा हाल पूछा। फौजी आपा मेरी बड़ी बहन है, ये वही बहन है जिनसे अरसा दराज तक मेरी नाराज़गी रही थी। बच्चों के रिश्तों पर नाराज़गी जो शुरू हुई तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। बोलचाल बंद हो गई थी। जब अम्मा अब्बा ने सुलह भी करा दी तब भी दिल साफ कहाँ हुए थे। जब एक दूसरे को देखते थे तो हमेशा वो मुझे कुछ ना कुछ सुना देती थी, जैसे कि ताक में रहती हूँ कि कोई मौका हाथ लग जाए तो कुछ कह दूँ। और मैं भी कोई कम ना थी, हटती तो मैं भी नहीं थी। क्यों? इसलिए कि दिल में जो कीने पाले हुए थे वो कहाँ चैन से बैठने देते थे। सुलह करके भी हमारे ताल्लुकात कभी नॉर्मल होते ही नहीं थे। जहाँ ये नज़र आ जाती मैं डिफेंसिव होने लगती कि अब ये कुछ कहेंगी तो मैं जवाब में ये कहूँगी। और तो और बच्चों से भी डिस्कस कर करके उनको इतना बदजन कर दिया था खाला से कि वो उनके घर जाना तक पसंद नहीं करते थे। सिर्फ मेरी ये छोटी बेटी हमेशा कहा करती थी मॉम जाने देना, छोड़ भी दें। और मुझे उसकी ये बात उस वक्त इतनी बुरी लगती थी और मैं कहती थी तुम माँ की सकी नहीं हो, तुम्हें माँ का कोई ख्याल नहीं है, वो तुम्हारी माँ को जो भी कहती रहे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तब ये खामोश होकर उठकर चली जाया करती थी। मैंने ना समझना था ना समझी, हाँ जब बीमार हुई तब समझ आया। तब से आपा भी मुझे वो पुरानी वाली आपा नज़र आने लगी, वही आपा जो बचपन में मेरी गुड़िया के कपड़े सी कर दिया करती थी, जिन्होंने मुझे साइकिल चलानी सिखाई, जो मेरे साथ खेला करती थी, जो मुझे अपने पॉकेट मनी से चीज़ें दिलाया करती थी। मेरी क्लास में कोई लड़की मुझे कुछ कह देती तो उसके लिए लड़ने, उससे लड़ने के लिए खड़ी हो जाती थी। हमने कितना अच्छा वक्त भी तो गुजारा था, कितनी खूबसूरत यादें भी तो थीं बचपन की। फिर ऐसा क्या हो गया कि जब बड़े हुए तो मसले भी बड़े हो गए और कड़वाहटें इतनी आ गईं कि बचपन की सारी बातें भूल कर एक दूसरे के पीछे पड़ गए। کیوں ہم نے یہ سوچ کر رنجشیں نہیں مٹا دی کہ زندگی تو بڑی مختصر ہے. مجھے ہر وقت یہ مان رہتا تھا کہ میرے شوہر نے بھائی جان کے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے, اتنے احسانات ہیں آپا کی فیملی پر ہمارے, مگر ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے. اور آپا کو ہر وقت یہی گلا رہتا تھا کہ یہ چھوٹی ہے, اس کو میری عزت کرنی چاہیے, یہ عزت نہیں کرتی, یہ اپنی غلطی مانتی نہیں ہے, یہ معافی نہیں مانگتی, بڑی اکڑ ہے اس میں. بس اسی میں سال ہا سال گزر گئے, نہ میں بدلی نہ آپا. اتنا خوبصورت رشتہ ہم دونوں نے انہی بیکار باتوں کی وجہ سے نفرتوں میں بدل دیا تھا. یہی نفرتیں بچوں میں ٹرانسفر کر دیں, اور حتیٰ کہ شوہروں کو بھی اتنا بھرا کہ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے تھے. مگر اب جب سے میں بیمار پڑی ہوں, آپا ہر دوسرے تیسرے دن مجھے دیکھنے آتی ہیں. مجھے بھی آپا کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے میرے دل کو سکون مل گیا. آخر میری سکی بہن ہے, اور لوگ بھی آتے ہیں مجھے دیکھنے, مگر ایسا کسی کو دیکھ کر نہیں ہوتا جیسا ان کو دیکھ کر ہوتا ہے. جب آتی ہیں تو لگتا ہے کوئی اپنا آ گیا. جب میرے بچے پیدا ہوئے تھے آپا نے میرا بڑا خیال رکھا تھا, دل کی بری نہیں تھی. میرے اندر سے آواز آئی, یہ اب تمہیں احساس ہوا ہے, پہلے ہی سوچ لیتی تو کچھ فائدہ تھا. آپا میرے بستر کے پاس کھڑی تھی, میرا ہاتھ انہوں نے پکڑا ہوا, میرے ہاتھ کو چومنے لگی. وہ کہنے لگی, تم ٹھیک ہو جاؤ گی, دیکھنا, ڈاکٹروں کی باتوں پر مت جانا, ان کو کیا پتا, میں تو دن رات تمہارے دعائیں کر رہی ہوں, بس تم نے ہمت کرنی ہے. آپا جب بھی آتی مجھے حوصلہ دیتی تھی. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح رونے لگی. باتیں کرتے کرتے پھر ایسے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی تھی. ہر بار ان کا یہی حال ہوتا. مجھے کہاں پتا تھا کہ ان کے دل میں میرے لیے اتنی محبت ہے. جتنے بھی ہمارے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے, آخر ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہی تھے, خون تو ایک تھا. میرے سارے گلے شکوے کینے شکایات ختم ہو چکی تھی. حالانکہ میں تو وہ ہوا کرتی تھی جس کو کوئی چھیڑ دیتا تو شکایتوں کی لمبی لسٹ ہوتی تھی میرے پاس آپا کے خلاف. اور پتہ نہیں میں کیا کیا باتیں لیے بیٹھے رہتی تھی, مگر اب سبھی غائب ہو گئی. اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کیا گلے شکوے تھے. حالانکہ کسی نے مجھے سمجھایا نہیں ہے, کسی نے مجھے معافی پہ لیکچر نہیں سنایا, کسی نے مجھے خون کا واسطہ نہیں دیا, تب بھی سب شکایات دور کیسے ہوئیں؟ اس کا راز آپ کو آج بتانا چاہوں گی. اور وہ راز یہ ہے کہ بس اپنے جانے کو یاد رکھیں. یہ یاد رکھیں, چلے جانا ہے, میرے پاس چند دن کا وقت رہ گیا ہے, تب کوئی بھی برا نہیں لگے گا. صبح میری نن مجھ سے ملنے آئی تھی, اس سے بھی میری کبھی نہیں بنتی تھی, ہر وقت ہم میں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا تھا, مگر اس کے ساتھ بھی اب جیسے خود بخود سب ٹھیک ہو گیا. نہ وہ مجھ سے کوئی گلا کر رہی, نہ میرے پاس کوئی بات ہے شکایت کی اس کے لیے. تو جس جس کو جانا یاد رہے گا کہ میں نے چلے جانا ہے, وہی سیدھا ہو جائے گا, اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے. اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں مجھ سے معاف نہیں کیا جاتا, میں اس کو نہیں بخشوں گی, تو یہی میں بھی کہا کرتی تھی. इसलिए कि जाना याद नहीं था। जब से इस बीमारी ने जाना याद दिलाया है, दिल साफ हो गए। और जब अपना दिल साफ हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है दूसरा क्या सोचता है। दूसरे का दिल अल्लाह ताला खुद साफ कर देता है। वाकई अगर इंसान मुखलिस होता है तो दूसरा भी उसकी तरफ प्यार से बढ़ता है। ये सबक पहले समझ आया होता तो ज़िंदगी के इतने साल जो इन प्यारे रिश्तों से नफ़रतों में काटे, लड़ते झगड़ते काटे, जो वक्त ज़ाया किया, जो जलते कुड़ते गुज़रा, वो कितना खुशगवार हो जाता। कितना वक्त मिला था जिसमें उसने सलूक कर सकती थी, सिला रहमी कर सकती थी, खुद भी चैन से रह सकती थी और दूसरे को भी रहने दे सकती थी। मगर हम इंसानों को कहाँ ये बातें समझ आती हैं। कोई चला जाए तो आंसू बहाते नहीं थकते, मगर कोई जिंदा हो तो उसको पूछते तक नहीं है। कोई मर जाए तो उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, मगर जब कोई जिंदा हो तो उसकी एक खूबी भी नजर नहीं आती। कोई जिंदा हो तो उसको कभी माफ नहीं करते, और वो मर जाए तो उसी की बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। हम कितने मुर्दा परस्त हैं, हमें जिंदों से ज्यादा मुर्दे महबूब हैं। जिंदों को एक चांस भी नहीं देते और मुर्दों से लिपट लिपट के रोते हैं और कहते हैं क्यों इतनी जल्दी छोड़ के चली गई। मैं भी ऐसी ही थी और हम सब ऐसे ही होते हैं। मगर एक सवाल आज करना चाहती हूं आपसे, क्या किसी को भी हमारी नजरों में जचने के लिए मरना पड़ेगा? क्या मरे बगैर हम उसको माफ नहीं कर सकते, उसको गले नहीं लगा सकते, क्या उससे ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते? क्या वो मरेगा तभी ये सब कुछ हो सकता है? मेरी बेटी रूबी की आवाज ने मुझे चौंका दिया। अम्मी कहाँ पहुंच गई हैं आप? हर वक्त पता नहीं किन सोचों में रहती हैं। हम आपसे मिलने आए हैं। भाई पता है 15 को मेरा आखिरी पेपर है, शुक्र होगा इम्तिहान खत्म होंगे, फिर मैं बस आपके पास ही रहूंगी। मैंने प्यार से उसकी तरफ देखा। औलाद भी इंसान को कितनी महबूब होती है, मगर ना तो मैंने खुद जिंदगी की हकीकत को जाना था, ना ही उनको इस जिंदगी की बेसबाती, इसका धोखा, इसके कलील होने का बताया था। मेरे सभी बच्चे अच्छे ही थे, मगर इस तरफ से मैं खुद भी गाफिल रही और उनको भी कुछ नहीं सिखाया। जिंदगी में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए ये उनको कुछ पता नहीं था। मैं इस बच्ची को अब क्या बताऊं कि तेरे इम्तिहान जब तक ख़त्म होंगे उस वक्त तक पता नहीं तेरी माँ इंतज़ार कर भी सकेगी या नहीं। जब हमेशा मैंने खुद इम्तिहानों को ही सबसे बड़ी कामयाबी समझा तो अब ये कुछ और क्या सोचेंगे। मैंने हल्की सी आवाज में पूछा, चेकबुक लाई हो? उसने झट से अपने बैग में हाथ डाला। जी जी अम्मी, मुझे याद था मेरी प्यारी अम्मी ने कुछ कहा हो और मैं भूल जाऊं, ये कैसे हो सकता है? उसके इस कहने पर मेरा दिल तड़प उठा। वाकई काश तेरी अम्मी ने तुझे वो सब कुछ सिखाया होता, वो सब कुछ कहा होता जो तेरी हमेशा की जिंदगी के काम आता और तू उसको कभी ना भूलती। ऐसा होता तो मुझे भी आज फिक्र ना होती, मैं भी मुतमईन होती कि मेरे चार बच्चे मेरे लिए सदकाए जारिया बनने के लिए हैं। अब तो कुछ कहूं भी तो फायदा नहीं, पानी सर से गुजर चुका है। जब सारी जिंदगी मेरी भी यही प्रायोरिटीज रही कि तुम लोग आला से आला बस करियर बनाओ, आला डिग्रियां लो, کہ میں فخر کر سکوں، تو یہی تم نے بھی کر کے دکھایا۔ میں نے جب ٹریننگ ہی تمہیں یہ دی، تو یہی پھر آج نظر بھی آ رہا ہے، مگر نہ تو تمہاری ڈگریاں میرے کچھ کام آنے والی، نہ تمہاری یہ پڑھائیاں، نہ تمہارے یہ امتحان، کچھ بھی مجھے نہیں کوئی کام دیں گے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم لوگ اس قابل ہوتے کہ میرے پیچھے میرے لیے دعائیں کرتے، نیک اعمال کرتے، تاکہ میری بھی اگلی منزلیں آسان ہو جاتی۔ مگر مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں کے پاس کہاں یہ فرصت ہو گئی۔ کوئی جابوں میں پڑھا ہوا ہے، کوئی پڑھائیوں میں لگا ہوا ہے، ابھی بھی روزانہ سب کو آنے کا موقع نہیں ملتا۔ بعد میں کہاں، کس کے پاس دعا کے لیے بھی وقت ہوگا؟ اور ان سے گلا کیا کروں، گلا تو اپنے آپ سے ہے۔ آج نہ تو ان کو میت کی بخشش کی دعا آتی ہے، نہ ہی جنازہ پڑھنا آتا ہے۔ کم از کم یہ سکھایا ہوتا تو میرا بیٹا میری آخری نماز تو خود پڑھاتا۔ میں سیمی کے بیٹے کو دیکھ کر کہا کرتی تھی، تم نے تو اس کو بالکل ملا ہی بنا دیا، مگر آج وہ ملا اچھا ہے اور میرے لائق اور ڈگریوں والے بچے میرے کسی کام کے نہیں۔ موم، کیا کرنا ہے اس چیک بک کا؟ جلدی کریں، مجھے پھر جانا بھی ہے۔ میں نے ہلکے سے کہا، 5,000 کا چیک لکھ دو۔ اس نے تیزی سے چیک لکھا اور سائن کرانے کے لیے پین میری انگلیوں میں دبا دیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائن کیا۔ کس کے نام لکھوں یہ چیک؟ میں نے کہا، یتیم بچوں کو سپانسر کرنے کے لیے جو آرگنائزیشن کام کرتی ہے۔ وہ جھٹ سے بولی، مام یو آر سو کائنڈ، آلویز آپ ان آرفن بچوں کے لیے جو ریفیوجیز ہیں ان کے لیے ہمیشہ کچھ کرتی رہی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر جیسے میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنسوؤں سے میری آنکھیں ڈب ڈبانے لگی۔ اے اللہ، اس بچی کی گواہی لکھ لینا، پتہ نہیں ہو سکتا یہی عمل تجھے پسند آ جائے اور تو میری بخشش کر دے۔ کیسے اب چھوٹی چھوٹی نیکیاں مجھے اتنی قیمتی لگنے لگی، اتنی محبوب ہو گئی ہیں کہ دل چاہتا ہے ان کو سینے سے لگا لوں۔ اور کیسے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مجھے اتنے بھاری لگنے لگے ہیں، اتنے قابل نفرت لگتے ہیں کہ دل چاہتا ہے ان کو کبھی نہ دیکھوں۔ یہ تھا آج کا آپ کا گمنام کی ڈائری کا حصہ۔